فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
پس ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ نوشتہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام. سو ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے, اور ہلاکت ہو ان کے لیے بوجہ اس مال کے جو وہ یوں کماتے ہیں.
حاشیہ نمبر 96. یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ ہوں.
بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے, جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا, انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ خود عمل ترک کر دیا ہو, بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے, اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی سلیم التبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے. یہود و نصارہ اب تک تو تحریف کے قائل نہ تھے, لیکن اب ان کے محققین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہیں.
قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون.
اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن. آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ, تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی, یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں.
حاشیہ نمبر 97. بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں, دوزخ کی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی. جیوش انسائیکلوپیڈیا میں ہے آتش دوزخ گناہ گاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں, اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے. جلد 5 صفحہ نمبر 583 ماجدی. بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز کا عذاب ہوگا. یہ وہ مدت ہے جس میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا. ایک طرف تو اس کے جبر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آبا و اجداد سے سرزد ہوا اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا, بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے گی,
اور دوسری طرف اس کے عفو و درگزر کی یہ کیفیت کہ کسی سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے بھی باز پرس نہیں. افراط و تفریط کا یہ ہوش ربا چکر ہوش و خرد کے لیے ناقابل حل معمہ ہے.
بلا من کسب سیئتاً وحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
ہاں ہمارا قانون یہ ہے جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے تو وہی دوزخی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں, وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
حاشیہ نمبر 98. قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصل الاصول بیان فرما رہا ہے. نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے. اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی. ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نام و عمل کتنا سیاہ ہو ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے, خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو. ہر برہمن وہ کتنا جاہل اور کندائے ناتراش ہی کیوں نہ ہو افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا.
جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا خواہ وہ کتنا خون خوار اور زیاں کار کیوں نہ ہو اپنی نجابت میں لاجواب ہے.
یہ شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستہ میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فللہ ورسولہ الحجت البالغہ۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔
اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم میں سے ثابت قدم رہے، اور تم رو گردانی کرنے والے ہو۔
حاشیہ نمبر 99۔ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کاربند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی یاد دہانی کرائی اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا۔ شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔
اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔
پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔
حاشیہ نمبر 100۔ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے،
اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنی نذیر پر مشتمل تھی۔
جب اوس و حضرت برسر پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنو نذیر حضرت کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے،
اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرتے
اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔
قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے
جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا،
اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گرا معلوم ہوا، جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا، اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔
اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔
حاشیہ نمبر 101، روشن معجزات، جیسے مادر داد اندھے کو بینا کر دینا، کوڑھے کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ حاشیہ نمبر 102، اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں۔
بعض مفسرین نے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے
جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔
اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 103، یہودی بڑے فخر سے کہتے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیان،
کسی کی قوت استدلال،
کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الٰہی سے محروم کر دیا گیا ہے، اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے دلوں کے ظلمت کدے روشن ہوں۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔
حاشیہ نمبر 104،
یہود کی ہٹ دھرمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے، اللهم انا نسالک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون، روح المعانی، القرطبی وغیرہ۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تف ہے ایسے تعصب پر، حیف ہے ایسی حب جاہ و مال پر۔
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔
بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالی اپنا فضل یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
حاشیہ نمبر 105،
یعنی ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، صرف یہ حسد انہیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے؟
حاشیہ نمبر 106، جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں
ہم تو صرف اس وحی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے انبیاء پر اتری، اس کے علاوہ کسی دوسری وحی پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو اپنے انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان نہیں، ورنہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی جرات کر سکتے؟ ان کا ایسا کرنا ان کے عدم ایمان کی واضح دلیل ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔
اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود اس کے بعد، اور تم تو عادی جفاکار ہو۔
حاشیہ نمبر 107، ان کی نافرمانیوں کی طویل فہرست سے چند واقعات کی طرف اجمالاً اشارہ کر کے ان کے اس دعوی کے بطلان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء پر صدقے دل سے ایمان لا چکے تھے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور خوب غور سے سنو. انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا اور دل میں کہا نہیں مانا. سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے کے عشق سے, یہ ان کے پہم انکار کی نحوست تھی. فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان اگر تم ایماندار ہو. حاشیہ نمبر 108. اگر ایسے قبیح جرائم اور ہر حکم الہی سے کھلی بغاوت کے باوجود تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو عجیب ہے تمہارا یہ ایمان جو تمہیں برائی پر اکساتا ہے اور نیکیوں سے باز رکھتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا دل ہلا دینے والا انداز بیان. دعوت حق کا حق ادا کر دیا لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے تھے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو.
حاشیہ نمبر 109. جس چیز نے انہیں انکار حق پر محکم کر دیا تھا وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے اور جنت کو صرف انہی کی خاطر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. قرآن حکیم ان کے اس حجاب کو بھی تار تار کرتا ہے. اگر تم اس دعوی میں سچے ہو تو ذرا اپنے مرنے کی دعا تو کرو تاکہ اس دار المہن سے نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد کام ہو. اللہ تعالیٰ پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور وہ واقعی ایسا نہ کر سکے. ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں. اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحہ بجھا دیا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ بچتا.
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حوث رکھنے والے زندگی کی, حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں. چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے ہزار سال اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا, اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے.
حاشیہ نمبر 110.
یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے
حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام. ابن سوریہ کہنے لگا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے, ہمیشہ غضب و عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا, ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں. اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا دشمن ہے۔ حاشیہ نمبر 111، ان الفاظ سے تنبیہ فرما دی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جو وحی لے کر اب جبریل علیہ السلام اتر رہا ہے اس سے تو تورات اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ الٹی کھوپڑی والے اپنے دوست اور دشمن کو بھی نہیں پہچانتے۔
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين،
جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ،
اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔
حاشیہ نمبر 112، جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے،
انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا میں مشاہدہ کر لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے،
ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو ہی پسے پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی دھرمی کا یہ حال ہو، اس سے بھلا ہدایت کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى هما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون،
اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے،
اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہیں ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے۔
حاشیہ نمبر 113۔ اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک تاریخ صفحہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عروج کے زمانہ میں ہمت، محنت اور جانفشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں،
اور انحطاط کے دور میں بھی اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے،
لیکن ان کی پست ہمتیں اور شکستہ حوصلے کسی ایثار و قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ جادو اور منتر کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے زیب سر رہے اور انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ یہود کا بھی دور انحطاط شروع ہوا تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشاندہی تورات نے کی اس پر چلنا تو ان کے لیے دشوار ہو گیا، اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس آیت میں ان کی اسی بے راہ روی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
تتلو اگر تلاوتن سے مشتق ہے تو اس کا معنی پڑھنا ہے،
اگر تلو سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی پیروی کرنا ہے، اس کا ایک معنی بہتان باندھنا بھی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ یہودی پیروی کرنے لگے اس چیز یعنی سحر کی جس کا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 114۔
الا بمعنی فی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور علا اور فی ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتے رہتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 115۔ بہتر ہے کہ آیت کی مزید تشریح سے پہلے سحر کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں، واصل السحر صرف الشیء عن حقیقته الى غیره فكأن الساحر لما ارى الباطل في صورة الحق
وحيل الشيء
على غير حقيقته فقد
سحر الشيء
عن وجهه اي صرفه۔ تاج سحر کا اصلی معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ والمشہور عنہ ان الساحر یقتل مطلقا
ولا یقبل قوله اتوب عنہ روح المعانی۔
حاشیہ نمبر 116۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بہر و بر پر ان کی فرما روائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا
اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگا۔
چنانچہ بائبل میں اس کی تصریح موجود ہے، اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ باب 11 آیات 1-9 سلاطین۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک صریح کا یہ الزام لگایا اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی۔ یہاں تک کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء اور رسول کی عزت و ناموس کا نگہبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھا، اسے کفر و شرک سے کیا واسطہ؟ پمبا درگوش یہود و نصارہ نے ازراہ تعصب اس وقت بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن 1350 گزرنے کے بعد انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدا برحق نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ چنانچہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 2
صفحہ 952 پر محققین کے قلم کو یہ لکھنا پڑا،
سلیمان علیہ السلام خدا واحد کے مخلص پرستار تھے۔
اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائیکلوپیڈیا ببلکا میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں،
اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ کالم 4689۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آیا ہے، جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چسپاں کر رکھی تھی۔ سبحان اللہ الہ الا اللہ۔ حاشیہ نمبر 117۔ اس آیت میں دو احتمال ہیں، پہلا یہ کہ معنی فی ہے
اور یہ جملہ معترضہ ہے۔
اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا، اس لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے اور مقدس ہے، یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نازل نہیں کیا گیا، ہاروت اور ماروت بدلے باز ہوگا شیاطین سے، یعنی شیاطین جن کے دو سرکردوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے،
ھذا اولی ما حملت علیہ الآیات من التأویل واصح ما قیل فیہا ولا یلتفت الی سواہ،
یعنی آیت کی یہی تاویل کرنا چاہیے، یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے اور اس کے علاوہ کسی قول کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے، واقعی اس تاویل سے کئی شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ما ان ضلع میں ما موصولہ ہے اور اس کا عطف اتبعو کے تحت ہے، یعنی یہودی فلسطین میں مروج جادو پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا
تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الہاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے،
الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ اب یہاں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت جو معصوم فرشتے تھے انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا، جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے تھے جس سے سادہ لوح دنگ رہ جاتے، ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یعلمان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ سحر کے اصول و قواعد کا درس دیا کرتے اور اس کی جزیات انہیں ازبر کرایا کرتے،
بلکہ یہاں یعلمان بمعنی یعلمانی ہے
جس کا مصدر اعلام ہے۔ قرطبی، اس کا مفہوم ہے جتانا، آگاہ کرنا، یعنی وہ جادو کے مفاسد اور مضرات سے انہیں آگاہ کرتے تاکہ وہ اس سے پرہیز کر سکیں۔ حاشیہ نمبر 118۔ سحر و جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو تاکہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرہ پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیوں پہلے قرآن نے کی، اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جیوش انسائیکلوپیڈیا کی یہ عبارت پڑھیے، سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ جیوش انسائیکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ 255 تفسیر ماجدی حاشیہ نمبر 119۔ آیت کے اس حصہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سحر اور اس پر مرتب ہونے والے آثار کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب و مسبب کا، اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سبب معطل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحر ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی غالب ہو اور اگر وہ نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود و عدم کا دار و مدار ہے۔ سحر پر بھی اگر آثار مرتب ہوتے ہیں تو خود بہود نہیں بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو پھر بھی اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، ہاں تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہوتی رہتی ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دو، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ سر کٹتا ہے نہ موت آتی ہے۔ اسی طرح مقربین بارگاہ الہی کو اذیت دینا اور انہیں قتل کرنا اس کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔
اس سر نہاں کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تھا تو حضرت کلیم علیہ السلام تاب نہ لا سکے۔
ماؤ شما کس شمار میں ہیں؟ باقی رہی وہ روایت کہ زہرہ نامی بدکارہ نے ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لیا اور اس کے کہنے پر دونوں نے شراب پی اور بدکاری کی، اور اب وہ بابل کے کسی کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ روایت علماء محققین کے نزدیک مردود اور غیر مقبول ہے۔ رازی اور صاحب روح البیان بسد حسرت لکھتے ہیں کہ کاش ایسی بےہودہ روایات سے اہل اسلام کی تصنیفات پاک ہوتی۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔
اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
حاشیہ نمبر 120۔ راعنا ذو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضر ہوتے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی کو اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے، راعنا، اے حبیب الہ، ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجئے۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں
یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا
جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے تصریح کی ہے، فیہا دلیل علی تجنب الالفاظ المهملت التی فیہا التعریض للتنقیص والغزو.
قرطبی:
یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے
جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو.
امام مالک نے ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے. حاشیہ نمبر 121: رائنا کی جگہ انظرنا یعنی ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے. واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو. یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو دی. اب جو لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لیں. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے. حاشیہ نمبر 122: یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسماعیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا
کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا. عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر بین نگاہوں میں ہرگز موضوع نہ تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے جس کو چاہوں سرفراز کروں، تمہارے مشورہ کی یہاں ضرورت ہے نہ گنجائش.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے؟ حاشیہ نمبر 123: یہود سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے
کل اسے بدل دیا جاتا ہے،
اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ایسا کرنا اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، اس لیے قرآن خدا کی کتاب ہی نہیں. اس شبہ کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. نسخ اصول فقہ کی خاص اصطلاح ہے
جس کا معنی ہے
بیان محض لانتہاء الحکم الاول، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا. جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا. اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں، بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسی آوارہ منش قوم کو قانون اور آئین کا پابند کرنے کے لیے جن تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں. اس لیے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مصلحت کے لیے نافذ کیے گئے تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیے گئے، تو یہ بالکل درست ہے. آیت کا یہ ٹکڑا نعت بخیر منہا اسی بات کی طرف واضح اشارہ ہے.
آخر میں سب معترضین کا منہ بند کرنے کے لیے
یہ بھی فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کروں، تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احکر کی تالیف سنت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں نسخ کی بحث.
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں.
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستہ سے.
حاشیہ نمبر 124. یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی طرح قیل و قال نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے ان کو کرو, جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو, اور جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا ہے انہیں مت چھیڑو, اسی میں تمہاری سلامتی ہے.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر. ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق. پس اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے.
حاشیہ نمبر 125. یہود ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے, اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو. ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو, بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں, جب مناسب ہوگا ان کا کلا کما کرنے کا تمہیں حکم دے دیا جائے گا.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں, یقیناً اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے.
حاشیہ نمبر 126. چھوٹی یا بڑی جو نیکی کرو گے وہ بھلا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کا پورا پورا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی, یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں, آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو.
بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس, نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
حاشیہ نمبر 127. یہ سب دعوے باطل ہیں, نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. جس نے اپنی ذات اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا. رومی و زنگی، عربی و اجمی کی کوئی قید نہیں۔
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔
اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہیں عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات۔ تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔
حاشیہ نمبر 128۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہوئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ان گنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غرضے کے راستی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 129۔ بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گم کردہ راہ یقین کرتے ہیں۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں، انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
حاشیہ نمبر 130۔ یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ
یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے
فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا،
اور اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔
بھلا جس کا عمل یہ ہو، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق کا علم بردار کہے؟ کفار مکہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا، کیا ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے، کسی زمانہ یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔ حاشیہ نمبر 131۔ دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی، کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہود جلا وطن کر دیے گئے، اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور آخرت کا عذاب بھی ان قریب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔
اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالی فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 132۔ منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں،
مشرق ہو یا مغرب،
جنوب ہو یا شمال، سب اس کی پیدا کی ہوئی اور اس کی زیر نگی ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ پورب پچھم سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔
نیز اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں
اور مشرق اس کے طلوع کی سمت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی قائل تھیں،
اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کے اس صنم کو بھی پاش پاش کر دیا اور فرمایا یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری ساری ہے۔
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون،
اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ حاشیہ نمبر 133، یہود حضرت عزیر کو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہے،
اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے صرف گندا ہے۔
بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون،
موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 134، نیست سے ہست کرنے، عدم محض سے موجود کرنے کو عربی میں ابدا کہتے ہیں، یعنی نہ پہلے اس کا کوئی مادہ ہو، نہ نمونہ اور نہ بنانے کے آلات موجود ہوں۔ اس ایک لفظ سے رد ہو گیا ان لوگوں کا، مثلا آریہ سماجی وغیرہ، جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے باہم ملا دیا اور رنگا رنگ چیزیں نمودار ہو گئیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں بلکہ بدیع ہے، اس نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادہ سے بغیر کسی سابق مادہ کے پیدا فرمایا۔
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون،
اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کی سی بے سروپا بات، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔
حاشیہ نمبر 135، یہاں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں جس سے آپ دلگیر ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 136، اس آیت کے پہلے حصہ میں ان نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ خدا خود ان سے کلام کرے یا انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔ پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہ تھی، اس لیے اس کا تو جواب تک نہ دیا۔ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو اور ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھائے ہیں،
اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد
تمہیں اور کس نشان کا انتظار ہے
جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔
بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم حق کے ساتھ، رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔
حاشیہ نمبر 137۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے؟
وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔
حاشیہ نمبر 138۔ یہ جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں کرتے ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے باطل کو قبول کر لیں، جو ناممکن ہے۔ حاشیہ نمبر 139۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ خزائن العرفان۔
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔
جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔
اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانہ کے سب لوگوں پر۔
حاشیہ نمبر 140۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کی وجہ پر مفصل بحث گزر چکی ہے،
ملاحظہ ہو صفحہ 56 حاشیہ 64۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔
اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔
حاشیہ نمبر 141۔ اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے، ملاحظہ ہو صفحہ 57 حاشیہ نمبر 65۔
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔
اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی، میری اولاد سے بھی؟
فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔
حاشیہ نمبر 142۔ یہ آزمائش اس لیے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہ تھا، وہ تو علیم و خبیر ہے، بلکہ اپنے مقبول بندے کے جذبائے صدق و اخلاص سے لوگوں کو آگاہ کرنا مطلوب تھا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ بے خبر لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہو رہا ہے یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ انہیں علم ہو جائے کہ وہ اس لطف عمیم کے ہر طرح مستحق ہیں، نیز اس لیے بھی کہ ہر بول حوث ان مقامات رفیہ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اسے معلوم ہو کہ آزمائش و ابتلا کا آتشی سمندر موجزن ہے اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 143۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کے اسم گرامی سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، اس لیے قرآن حکیم نے پہلی دفعہ ہی کسی تمہید و تعارف کے بغیر ان کا ذکر فرمایا۔ تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہم دونوں طرح آیا ہے۔ جدید ترین عصری تحقیقات کے مطابق آپ کا سال پیدائش 2160 قبل مسیح ہے۔ تورات میں عمر شریف 175 سال درج ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام تورات میں اور ہے۔ مدتوں یہ شہر نقشہ سے غائب رہا، اب اثر نو نمودار ہو گیا ہے۔ کھدائی کے کام کی داغ بیل 1894 عیسوی میں ہی پڑ گئی تھی۔ 1922 میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین اثریات کی ایک مشترکہ تحقیقاتی مہم عراق کو روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پورے 7 سال تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا۔ موجودہ محرف بائبل میں تاریخی غلطیوں کی کثرت سے اکتا کر بعض محققین نے 19ویں صدی کے آخر میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم نامی کوئی تاریخی شخصیت گزری ہی نہیں، بلکہ یہ محض ایک نوئی نام تھا یا ہر قبیلہ کے شیخ کا لقب تھا۔ لیکن اب پھر تحقیق کا رخ بدلا اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پھر یورپ کو آپ کی تاریخی شخصیت کا پوری طرح قائل ہونا پڑا۔ ماخوذ از تفسیر ماجدی۔ حاشیہ نمبر 144۔ وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کیا تھے؟ ذبح اسماعیل، آتش نمرود اور عرب کے بے آب و گیاہ ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق چھوڑانا اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہونا ہے، جس میں ناخنوں کے تراشنے، دانتوں کو مسواک سے صاف کرنے سے لے کر حج و زکوٰۃ کے جملہ مناسک داخل ہیں۔ حاشیہ نمبر 145۔ امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی
اور اتباع کریں گی،
یہاں تک کہ سید انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم ملا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ حاشیہ نمبر 146۔ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا ایک طبعی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، ہاں جو نیک اور اطاعت گزار ہوں گے
ان میں سے بعض کو شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا،
لیکن ظالم اور بدکار اس نعمت کے حقدار نہیں۔ اس آیت سے علماء نے انبیاء کرام کی عصمت پر استدلال کیا ہے، نیز صدر مملکت میں جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے ان کے متعلق علماء اسلام نے تصریح کی ہے۔ ان الامام یکون اہل العدل والاحسان والفضل مع القوۃ علی القیام بذلک وهو الذی امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ینازع الامر اہلہ واما اہل الفسوق والجور فلیسوا له باہل۔ قرطبی، یعنی امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو، احسان و فضل کی صفات سے متصف ہو، اس کے ساتھ اس میں حکومت کی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی قوت بھی ہو۔ ان خوبیوں والے خلیفہ یا صدر مملکت کے متعلق ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے مت جھگڑو، لیکن جو فاسق و فاجر ہوں
وہ خلافت و صدارت کے اہل نہیں۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ, اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز, اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں, اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے.
حاشیہ نمبر 147. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہزارہا انقلابوں کے باوجود جس طرح پورا ہو رہا ہے, دوست دشمن سب اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں اور تا قیامت مشاہدہ کرتے چلے جائیں گے.
حاشیہ نمبر 148. وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بڑی پیاری ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ بے جان حقیر پتھر جسے حضرت خلیل علیہ السلام کے پاؤں سے چھو جانے کا شرف حاصل ہوا, وہ قدرت کی نگاہ میں اتنا عزیز اور ذیشان ہے کہ امت مصطفی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی جائے نماز بنائے. حاشیہ نمبر 149. اب کعبہ کی آبادی
اور رونق افزائی کا اہتمام فرمایا جا رہا ہے.
حکم ہے اے ابراہیم, اے اسماعیل, ہر آلائش سے, ہر آلودگی سے اسے پاک صاف رکھو, اس کا فرش غبار سے, اس کی دیواریں بدنما دھبوں سے اور اس کی چھتیں مکڑی کے جالوں سے نہ اٹی رہیں, بلکہ اجلا فرش, شفاف آئینہ وار دیواریں اور پاک و صاف چھتیں ہوں, تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمعی نصیب ہو اور وہ اطمینان سے اپنے رب کی یاد کرتے رہیں. جب ظاہری پاکیزگی کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے
تو کفر و شرک کی غلاظت و عفونت سے اسے پاک رکھنا کتنا اہم ہوگا. اسی دلیل سے ہر مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے, اے میرے رب, بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے, یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر, اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز, پھر مجبور کر دوں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
حاشیہ نمبر 150. حضرت خلیل علیہ السلام نے عرض کی, اے رب کریم, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے ایماندار شہریوں کو تازہ پھل کھانے کے لیے عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دونوں التجائیں قبول فرمائی.
امامت کے سلسلہ میں چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی
کہ یہ صرف فرما برداروں کا حصہ ہے, اس سے سبق لیتے ہوئے حضرت خلیل علیہ السلام نے رزق طیب کا سوال کیا تو صرف اہل ایمان کے لیے, لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ رزق تو مومن اور کافر سب کو دوں گا, لیکن کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے کفر و سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی, اے ہمارے پروردگار, قبول فرما ہم سے یہ عمل, بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے.
حاشیہ نمبر 151. خود کعبہ کی دیواریں چن رہے ہیں، بلند اقبال فرزند پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، نسیم رحمت کے جھونکوں سے دلوں کے گنچے شگفتہ ہو رہے ہیں، کیف و سرور کی ایک ناقابل بیان کیفیت تاری ہے۔ اس وقت اللہ کے یہ دونوں مقبول بندے اپنے رب کریم سے دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دیے چلا جا رہا ہے، دامن طلب پھیلا ہوا ہے اور دست کرم مصروف جود و عطا ہے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی مانگا کہ لذت نیاز اور ملے،
لطف عبادت میں اور اضافہ ہو۔ مسلمین لکا اور امتم مسلمت لکا کہہ کر گویا سب کچھ ہی تو مانگ لیا۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔
حاشیہ نمبر 152۔ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول کی بعثت کے لیے التجا کی جا رہی ہے جس کا دامن رحمت اتنا کشادہ اور خوان کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا مصداق کون ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے حقیقت کھل جاتی ہے، وَبْعَثْ فِيهِمْ اور رَسُولًا مِّنْهُمْ پر غور فرمائیے۔ ہم کی ضمیر کا مرجع یا امتن مسلمتن ہے یا ذریتنا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو کسی تاویل سے بھی ہم کا مرجع بنایا جا سکتا ہو۔ ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو آپ مرجع بنائیے
تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا
کہ امت مسلمہ میں سے، جو ہماری یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ یہی دونوں دعا کرنے والے ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں، اولاد میں سے ہو، رسول مبعوث فرما۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ دونوں صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا وہی مصداق ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نسل سے ہو، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں، مثلا اولاد اسحاق علیہ السلام، وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکتے۔ اور لطف ایزدی ملاحظہ ہو کہ ان دونوں حضرات کی نسل سے حضور کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ
کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا،
بلکہ کسی کو جھوٹا دعوی نبوت کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، تاکہ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا تر رہے کہ وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی جس کے لیے خلیل و ذبیح علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔
رسولاً مفرد اور نکرا منون استعمال ہوا، جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے
کہ وہ ہوگا بھی ایک اور ہوگا بے مثال صاحب شان عظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من امتہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حاشیہ نمبر 153۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین فرائض گنوائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائے، تیسرا یہ کہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو جلا دے اور روشن کرے
تاکہ حقائق و معارف ان میں جلوہ نما ہو سکیں۔
حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے سمجھنے سے ایک بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جائے گا۔ حکمت کہتے ہیں وضع الاشیاء علی مواضعها، ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا،
یہاں الحکمہ کا لفظ جو مذکور ہے اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے
جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے
جیسے قرآن نازل کرنے والے خدا کا منشا ہے۔ اور نبی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے، اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔
دوسری متعدد آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ حکمت قرآن یعنی اس کا بیان نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا
بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ مثلا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا جو سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری یقین نہیں کرتے۔ حکمت اور سنت پر مفصل بحث احکر کی تالیف سنت خیر الانام میں ملاحظہ فرمائیں۔
ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين،
اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 154، ملت سے مراد دین اور شریعت ہے کیونکہ ملت ابراہیمی دین فطرت ہے، اس لیے ہر سلیم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں اور سمجھ بگڑ چکی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔
اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔
حاشیہ نمبر 155، اسلام کا معنی ہے
اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دینا، یعنی اپنی راحت اور تکلیف، اپنے نفع اور نقصان، اپنی رائے یا خواہش کو بالکل نظر انداز کر دے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم۔ حاشیہ نمبر 156، یہی وعدہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا، اور دنیا شاہد ہے کہ اس مرد پاک باز نے کیسے اس عہد کو نبھایا۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن اس ذات قدسی صفات نے جس عزم و ثبات اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا اس نے فرشتوں کو بھی تصویر حیرت بنا دیا۔ جب منجنیق میں رہ کر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبریل امین نے حاضر ہو کر دعا کی، حل لکا حاجتا، کوئی کال خدمت، کوئی ضرورت؟ فرمایا اما الیک فلا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر گزارش کی فاسأل ربک، اپنے رب سے تو سوال کرو کہ آپ کو اس آگ کے شولوں سے بچا لے۔ جواب دیا
حسبی من سوالی علمہ بحالی،
یعنی جب وہ جانتا ہے تو مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بچو بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حاشیہ نمبر 157، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو
دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں
ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ مل نہیں سکتے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے ضرور آنا ہے لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد رہنا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو اور ایک آن کے لیے بھی یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑے، مبادہ وہی آن تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کی ہو۔ اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے کریم رب کے حضور میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکنا رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا،
غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینہ کو مقدر نہ کرے۔
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد؟ انہوں نے عرض کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دے گا جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔
اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے، میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔
حاشیہ نمبر 158۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، ہر محفل اور مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستہ پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہیں کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ؟ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور منزہ تھا۔
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔
کہہ دو، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔
حاشیہ نمبر 169۔ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تمام ان انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، اور ان انبیاء کی امت کہلانے والے تمہارے نبی مکرم پر ایمان لائیں، بلکہ طرح طرح کی شرنگیزیوں سے اذیت پہنچائیں، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے سرف گندہ ہو۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے, اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں, تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ, اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے.
صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون.
ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے, اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے, ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں.
حاشیہ نمبر 160. یہود کی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگ دار پانی سے غسل دیتے. پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا, اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ کے پانی سے اسے غسل دیتے, جسے استباغ یا بپتسمہ کہا جاتا ہے, اور پھر یہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو نہ پانی سے دھلے نہ دھوپ سے اڑے اور نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے. بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اور اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے جس کو چڑھانے والا سید انس و جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
آپ فرمائیے, کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک, اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے, ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں.
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون.
کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو.
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, اسے ملے گا جو اس نے کمایا, اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا, اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے.